میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا، درود خوانی کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی برکتوں کی بات ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، بلکہ اس کی برکت سے اس کے والد کا بھی تذکرہ خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جس کو تمام جہانوں کی زبانیں سمجھنے کی طاقت بھی بخشی گئی. جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام، یعنی فلان ابن فلان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے، پیش کرتا ہے. کتنی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کا تذکرہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طور پر ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں آپ کے امتی نے جو کہ فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود پڑا ہے، تو اس کی قسمت کا کیا کہنا. اگر وہاں سے ایک نظر کرم ہو گئی، صرف ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہ پڑ گئی، تو خدا کی قسم اس کے دین اور دنیا کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے واقعہ کربلا سے ملنے والا پیغام. پیغام کربلا کیا ہے؟ ہم نے اتنے دنوں واقعہ کربلا کا تذکرہ سنا، صحابہ کرام علی رضوان کا ذکر خیر ہوتا رہا، امہات المؤمنین کا ذکر ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوا، اسی طرح اہل بیت کرام کا ذکر خیر ہوا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام حسین اور دیگر اہل بیت کرام کے صدقے میں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے اور اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کیا درس اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
ان شاء الله عز وجل کلام سنتے ہیں، پھر اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام توجہ سے سماعت فرمائیے، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی.
نارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض، نارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض، ظلمت حشر کو دے کر دے بہارے، ہاں عارض ظلمت حشر. میں تو کیا چیز ہوں خود سا مصحف سے پسند آئی بہارے عارض، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے عارض، لاکھ مصحف جیسے قرآن تو ہے جس پہ ہے وہ مد ہے نگارے عارض، آہ بے مائی کی یہ دل کے رضا ہے محتاج، آہ بے لے کر ایک جان دیکھ جا چلا بغیر نثارے عارض نار دوزخ کو چمر کر دے بہارے عارض ظلمت حشر کو دے کر دے بہارے نہ
ماشاءاللہ. ویسے وہی بات ہے کہ اعلی حضرت کا کلام سنتے جائیں اور جھومتے جائیں اور اس کا معنی سمجھنا تو شاید اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. اگر کسی ایک شعر کی وضاحت یا مفہوم ہو جائے عارض کیا ہے اور پہلا جو شعر ہے کچھ اس کا مفہوم ہو جائے تو سارے کلام پہ تو ظاہر ہے بہت وقت صرف ہوگا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر شاعر جو ہے وہ اپنے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور امام علیہ سنت کی تو کیا ہی شان ہے. اور پھر یہ اس زمانے کے کلام لکھے ہوئے ہیں کہ جس زمانے کی عام اردو کے الفاظ بھی اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. یعنی عام جو بول چال کے الفاظ ہیں کئی ایسے الفاظ ہیں جو متروک ہو جاتے ہیں. اور کہیں پر ایک تحقیق سنی تھی کہ ہر 6 ہفتوں کے بعد دنیا سے ایک ایسا شخص رخصت ہوتا ہے یعنی انتقال کر جاتا ہے کہ جو اس زبان کا ایک لفظ اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ اب اس کو استعمال کرنے والے لوگ زمانے میں موجود نہیں ہوں گے. تو اردو کا بھی تقریباً یہی حال ہے. عام بول چال میں اگر کچھ ذرا سے مشکل الفاظ آ جائیں تو آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ ابھی چند دن پہلے ہی ایک جگہ پر موجود تھا تو کافی پڑھے لکھے نوجوان تھے وہ, یعنی یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے یا ایسے ہی عام سا آدمی ہوتا ہے, اچھا خاصا پڑھا لکھا وہ شخص تھا. تو ایک مکتوب پڑھنے کے لیے ان کو دیا گیا تو شاید میں کہوں کہ 8-10 لائن پڑھنے میں انہوں نے 10-12 منٹ لگا دیے ہوں گے. تو یہ ہماری اردو کا حال ہے. بہرحال سیکھنی چاہیے, ہماری قومی زبان بھی ہے اور اردو کے ذریعے اس وقت دین اسلام کی جتنی خدمت ہو رہی ہے. تو بہرحال اگر کچھ ایک شعر کی وضاحت ہو جائے تو
اس کا مطلب جو اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا, نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. تو بہار عارض سے یہاں جو سمجھ آتی ہے وہ سرکار کی چہرہ مبارکہ کی جو بہار ہے اس سے نارے دوزخ جو ہے وہ چمن ہو جاتی ہے.
چمن ہو جاتی ہے
یعنی گلزار ہو جاتی ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. نہار بھی جیسے دن کا چڑھنا,
نہار
تو چہرہ مبارکہ کا جو چمکنا ہے, جو نہار ہے اس کی برکت سے جو ظلمت حشر ہے, حشر کا جو
اندھیرا ہے
اندھیرا ہے وہ دن ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل.
انشاءاللہ عز و جل کیا بات ہے میرے آقا امام اہل سنت کی. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی زیادہ وقت دور نہیں ہے, اگلے ہی مہینہ سفر المظفر کا امام اہل سنت کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. تو عموماً تو عرس ایک دن منایا جاتا ہے, مدنی چینل پر الحمدللہ ہم 25 دن مناتے ہیں. ویسے تو سارا سال ہی تذکرہ امام اہل سنت جاری رہتا ہے اور اس میں اب جو ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جس میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کلام ہیں, جو نعتیہ کلام ہیں, حمدیہ کلام ہیں, مناجات لکھیں آپ نے, استغاثے لکھے, تو ان کی تشریحات پر مشتمل یہ سلسلہ ہر سال ہوتا ہے. انشاءاللہ عزوجل اس برس بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ کام کے جس سے ہمارے دل میں الفت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ہو اس کو اختیار کرنے کی, بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے پیغام کربلا, واقعہ کربلا سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے. ظاہر ہے کہ ان واقعات کا تذکرہ کرنا یہ صرف بطور تذکرہ نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہوا اب اس کا ہم نے تذکرہ کیا, اس کو سنا سنایا اور چل دیے, بلکہ جو ہمارے بزرگان دین کے واقعات ہیں، تاریخ اسلام کے جو ہمارے واقعات ہیں، جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں، جو حکایات ہیں، ان کو جب ہم کتابوں میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی حیات کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم درس حاصل کریں اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی کو گزارا، آج بھی ان کا ذکر عام ہے، آج بھی ان کا تذکرہ جو ہے دنیا بھر کے اندر کیا جا رہا ہے۔ راشد بھائی، اچھوں کا اچھا تذکرہ ان کے محبت کو بڑھاتا ہے اور اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا فیل کیا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا جو برا انجام ہے وہ انسان کو اس برے فعل سے دور رکھنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ جب بھی واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو اس میں دو کردار بہت نمایاں ہیں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کرام، ان کے ساتھ جو 72 نفوس تھے ان کا تذکرہ، وہیں پر جو یزید کی فوجیں تھیں، ابن سعد کا تذکرہ، ابن زیاد کا تذکرہ، اسی طرح شمر ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو مین دو جو تذکرے ہیں، ایک اچھا تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور برا تذکرہ یزید کا۔ تو یزید کے کردار کے حوالے سے ہمیں کیا کتابوں کے اندر رہنمائی ملتی ہے، اگر مختصرا اس پر کچھ روشنی ڈال دی جائے، کیونکہ معاذ اللہ فی زمانہ بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے معاملے میں عجیب و غریب ذہن رکھتے ہیں، جبکہ اس کا کردار، اس کا جو بھی حالات واقعات تھے وہ عبرت کے لیے سنے اور سنائے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جہالت کی وجہ سے، یا واللہ عالم کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے معاملے کے اندر بھی بڑا عجیب و غریب ذہن رکھتے ہیں۔ تو یہ یزید کیسا تھا، اس کے بارے میں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں کیا ملتا ہے، وہ کچھ مختصراً سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اور فلسفہ کربلا کو جب مورخین نے تحریر کیا
جی،
تو تقریباً تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بالاتفاق یزید پلید جو تھا یہ فاسق، فاجر، غاصب اور ظالم قسم کا شخص تھا
جی،
اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے فسق اور فجور کا جو ثبوت ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے، تواتر جی کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ یہ بندہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور حدود اللہ کے معاملے میں بڑا جری تھا۔
حدود اللہ کیا ہوتا ہے؟
حدود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اس کو اس بدبخت نے حلال قرار دیا، اور بہت ساری شرعی معاملات میں اس نے حد سے جب یہ بڑھا اور خلافت کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اور جانشین تھے، لیکن یہ غلبہ پانے کے لیے، خلافت کا حق غصب کرنے کے لیے اپنی بدنیتی پر اترا اور اس نے مظالم کا سلسلہ شروع کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر تھا، اور فاسق و فاجر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ شرن اس کی توہین جو ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے، اور فاسق ایسا محروم شخص ہوتا ہے کہ جس کو امامت کے مسلح پر بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا، چے جائیے کہ اس کو اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے سارے امور دے دیے جائیں اور ریاست اور سلطنت اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین تھے، آپ کے شہزادے تھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی براہ راست تربیت پائی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ملتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنی طاقت بھر اسے روکنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی ناجائز کام کو دیکھے، تو طاقت ہونے کی صورت میں اپنے ہاتھ سے اس چیز کو روکے، فإن لم یستطیع فبلسانی، اور اگر ہاتھ سے اس برے کام کو، اس برائی کو روکنے کی قدرت نہیں پاتا تو زبان سے اس کو برا کہے، فإن لم یستطیع، اور اگر زبان سے بھی برا کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے حالات ہے کہ زبان سے کہے گا تو فتنہ ہوگا، اپنی جان کو خطرہ ہوگا، تو فبقلبہ، اپنے دل میں اس چیز کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب جب یزید پلید نے ناجائز معاملات کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی خلاف ورزی کی، اور بہت سے ایسے معاملات اس نے کیے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی بندہ بیان کرتے ہوئے بھی شرما جائے، یزید پلید نے ایسے ایسے معاملات کرنے کی اجازت دی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نواسۂ رسول جو ہیں وہ ایسے شخص کے ہاتھ بیعت کر لیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اور چونکہ یہ فاسق تھا، تمام علماء کا اتفاق ہے، اور فاسق کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی ہلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے معاذ اللہ شیطان یہ وسوسہ کبھی دلاتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو جنگ تھی، یہ جو مارکہ کربلا تھا، یہ ریاست اور سلطنت اور اقتدار پانے کے لیے تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا، یزید کی طرف سے تو یہی بدنیتی تھی، اس کی تو یہی خواہش اور یہی اس کی تمنا تھی کہ مجھے کسی طریقے سے اقتدار اور سلطنت اور دنیا کا جاہ و حشمت مل جائے، لیکن معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول، حضور کا سچا غلام یہ گمان بھی نہیں لا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ فاسق و فاجر رب تعالیٰ کا نافرمان تھا، تو یہ جو کربلا کا معاملہ تھا یہ ریاست کا معاملہ نہیں تھا بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔
بے شک بے شک، اور انہیں تو اس طرح کے منصب کی کیا حاجت کہ جنہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جن کے منہ میں ڈالی ہو، جن کو اپنے کندھوں پر کھلایا ہو، جن کے بارے میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہو، جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہو، تو انہیں دنیاوی جاہ و حشمت یا دنیا کے کسی منصب کی کیا لالچ ہو سکتی؟ یہ تو دین اسلام کی ایک خدمت تھی، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے عائزہ اقربا کی جان کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس واقعے کی خبر پہلے ہی سے مشہور تھی، جی ہاں، ایسا نہیں تھا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، بلکہ صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان بھی یہ خبر مشہور تھی، اور صحابہ کرام علی مردوان بھی اس بارے میں جانتے تھے۔ خود ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی شہادت سے پہلے اس بات کی خبر مل چکی تھی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، انشاءاللہ روایتیں بھی سنتے ہیں، کہ اسی سفر کے دوران، محرم الحرام کے ابتدائی عشرے ہی میں سفر کے دوران، ایک مرتبہ جب آپ سو کر بیدار ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے شہزادے قریب تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے بیدار ہونے کے بعد یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر ایسا ایسا سنا اور دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے شہادت کا رتبہ عنقریب ملنے والا ہے، اور میرے ساتھ اور بھی افراد کو، اور بھی لوگوں کو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بھی، صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بھی، اور ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبر تھی کہ میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا جو ہے وہ دین اسلام کی راہ میں شہید کیا جائے گا، ظلمن شہید کیا جائے گا۔ چند روایتیں اس حوالے سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل اس بات کو گفتگو میں لائیں گے کہ یہ جب سب کچھ معلوم تھا تو پھر ایسا کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا سفر اختیار کیا، یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود یہ سفر کیوں کیا گیا، اور بالآخر اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں۔ چند روایتیں جس میں خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے، کئی سالوں پہلے جو ہے اس واقعے کی اشارتاً اور بعد میں صراحتاً جو ہے وہ خبر ارشاد فرمائی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے میں، جب وہ مدنی منے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی،
سبحان
اللہ، اور امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے بعد اشک باری فرمانے لگے، گریہ ازاری فرمانے لگے، تو میں نے عرض کی یا نبی اللہ بی ابی و امی ما لکا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ گریہ ازاری کا کیا سبب ہے، آپ اشک باری کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی جان سے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے، فاخبرنی، اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے، کہ ان امتی ستقتل ابنی حاضا، کہ انقریب میری امت میرے اس بیٹے کو ظلمن شہید کرے گی، اور اس میرے مدنی منے حسین کے مقتل یعنی شہید ہونے کے مقام کی سرخ مٹی لا کر مجھے دی ہے۔ دوسرے مقام پر مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تربتا کربلا لام سلمہ، تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام کربلا کی مٹی دی اور ارشاد فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، اذا تحولت هذه التربت دمن، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، فاعلمی ان ابنی قد قتلا، تو تم جان لینا کہ میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔
اللہ اللہ، کتنا عرصہ پہلے یہ خبر دے دی، کتنے سالوں پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور کتنی واضح اس کے اندر جو ہے وہ علامت کیا کہیں گے بلکہ وضاحت ہی موجود ہے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، تبدیل ہو جائے، تو اس کے سبب سے جو ہے وہ سمجھ جانا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایسا ہوا بھی، بعض روایتیں جو تاریخ کے واقعات ملتے ہیں کہ جب یہ واقعہ درپیش ہوا تو اس مٹی کا تغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا، یہ سب کچھ تھا۔ تو یہاں پر بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ جب بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو واقعہ پڑھتے پڑھتے جو ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ کاش یہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ جاتے، کاش ایسا نہ ہوتا، یہاں پر جب یہ خبر ملی تھی تو ایسا ہو جاتا، یعنی ایک دل کی کیفیت بنتی ہے، لیکن جو واقعہ تھا وہ تو ہو چکا۔ اور جب سب کچھ، اتنی خبریں مشہور تھیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سب کچھ چیزیں تھیں، تو ایسا کیوں ہوا اور یہ سفر کیوں اختیار کیا گیا؟ رستے میں بھی کوفہ کی جو غلط قسم کی خبریں تھیں وہ بھی پہنچ چکی تھیں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی راہ میں پہنچ چکی تھی۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان حضرات کو معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم غیب جو عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے یہ سب باتیں معلوم تھیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عظیم مثال کو قائم کرنا تھا کہ جب یہ مقدر ہے، جب یہ لکھا گیا ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اس سے مفر نہیں۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ دعا کی ہو کہ دعا کر دیجئے جب یہ خبر ہے کہ میں اس واقعے سے یا اس منظر سے یا اس جگہ سے محفوظ رہ جاؤں، یعنی راہ فرار کی دعا نہ ہی خواہش کہیں پر نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ایسا سبق دیا کہ آج سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس ایک واقعہ کربلا سے رہتی دنیا تک مسلمان سبق حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہے کہ اگر ہمارے مقدر کے اندر، ٹھیک ہے ہمیں مستقبل کا کوئی حال معلوم ہو یہ ضروری نہیں، لیکن جو ہمارا حال ہے، جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، ہم اس حال ہی میں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ عز و جل، تو نے جس حال میں رکھا ہے یقیناً یہ تیری رضا ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے کا یہ حال ہو۔ تو اگر ہم اس حال میں راضی رہیں اور اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بے شمار برکتیں اور بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا بھی کرم فرما ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اسی طرح آصف بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ آصف بھائی ایک کلام جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی خوف نہ رکھ رضا اپنا رخ رضا ذرا تو ہے اب دے مصطفیٰ خوف نہ رخ رضا ذرا خوف نہ رخ رضا ذرا تو ہے اب دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے رضا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے سننے علا نبی یہ صلی علی محمد صلی علی شفیع صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بل بلے پڑتی ہے کلمہ نور کا مستبو ہے بل بلے پڑتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ 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 سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ کا نگاہ کرم ہو آقا تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا امام حسین کا صدقہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر کرم کر نظر کر مل گئے تجھ کو پکارا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو نکا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا کیونکہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسل کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا جب وقت نظامے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر سی برکت نال میری قبر وسا دینا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو نکا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو نکا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو نکا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیڈا صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیڈا صدقہ نور کا رسائے احمد نوری کا فیض نور ہے رسائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رسائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہادت کا واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک بڑا ہی پیارا جو سیکھنے کا مدنی پھول ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا دین اسلام کے لیے کیا, ذاتی نفع دنیا کی لالچ ایسا کچھ نہیں تھا. آخر یہ کون سا جذبہ اور اس کے اندر کیا ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ کا سفر بھی رہتا ہے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ایک طویل عرصہ بھی ہو گیا, دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ مبلغین کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں. تو ایسی وہ کون سی چیز ہے, وہ ایسی کون سی لذت ہے کہ گھر سے دور رہ کر باہر رہ کر سفر کی مشقتیں, جان کا خطر ہر جگہ تو نہیں ہوتا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو وہ بھی بہت واضح اور نمایاں تھا, لیکن آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے ذہنوں میں ہوگی, جو دلوں میں ہوگی, ظاہر ہے ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں, اور فی زمانہ ہم اس کی لذت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ بندہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا.
قربانی اور دین کے لیے نکلنا, دین کو بچانا, دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, یہ سمجھ لیجیے کہ اسی گھرانے کا خاصہ ہے.
سبحان اللہ.
جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں نا, کسی مبلغ نے اپنی کوئی پریشانی کا تذکرہ کیا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں, تو امیر علیہ سنت نے مقصد یہی ایک اپنا شعر فرمایا کہ اے پیارے مبلغ معمولی سے مشکل پہ گھبراتا ہے,
اللہ
اے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.
اللہ اللہ, انسپریشن ہے ہمارے لیے.
الحمدللہ, تو سب کچھ قربانی کر دیا نا, جبکہ شہادت کے واقعات جیسے بتایا ہمارے مبلغ نے مشہور ہی تھے, اور ان کو دنیاوی حکومت سلطنت کی کیا پرواہ کہ الحمدللہ رہتی دنیا تک انہی کی حکومت ہے،
بے شک
انہی کا صدقہ ہے، انہی کے نانا جان کا صدقہ پوری کائنات میں بٹ رہا ہے، اور پھر مدینے جیسی جگہ، مدینے کا سکون، پھر وہ سب چھوڑ کر نکلے دین اسلام کے لیے، تو ان کے پیش نظر آخرت، اللہ رسول کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور دنیا، تو کیا مقصد ان کے لیے ہے؟
ویسے اس واقعے کا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقی لطف اور جیسی وہاں پر نورانیت ہوگی، جو ان کے جذبات ہوں گے وہ تو انہیں کا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم کیا چھوٹا منہ بڑی بات، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن مدنی قافلے میں اگر سفر اختیار کرتے تو کوئی ایک آدھ جھلک اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی نے اس کا لطف اٹھانا ہو کہ یار سفر کرتے، دنیا بھر میں لوگ سفر کرتے ہیں اور اتنا سفر کرتے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ ایئر لائنز نئی سے نئی آتی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے سفر بڑھ رہے، ٹرینز کم پڑ جاتی ہیں، بسز کم پڑ جاتی ہیں، طرح طرح سے لوگ سفر کرتے ہی رہتے ہیں، کروڑوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہوں گے، تو کیا کبھی میں نے ہر اسلام بھی ہر ناظر اپنے بارے میں سوال کرے، کیا میری زندگی کے اندر ایسا سفر ہے کہ جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ یہ میرا سفر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، جس سفر کے اندر میں نے کچھ دشواری، کچھ تھکن، کچھ مالی قربانی، کچھ نیند کی قربانی میں نے دی ہو، اور پھر اس جو قربانی ہے، جو سفر ہے، وہ اگر کر کے ہم دیکھیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک جھلک کہہ سکتے ہیں، ایک ہلکی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک یاد آئے گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سفر اختیار کیا ہوگا تو کیا ان کے جذبات ہوں گے، کیسا جذبہ ہوگا، اور کیا وہ ایک انسپریشن ہوگی کہ جس کے سبب سے انہوں نے اتنے کٹھن حالات کے اندر، مشکلات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سامنا کیا لیکن استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ جی ہاں، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین ہزاروں کی تعداد میں، ہزار ہا اسلامی بھائی اسی عشرے کے اختتام پر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی سربلندی کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے راہ خدا عزوجل میں سفر اختیار کرتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں، آرام کی قربانی دیتے ہیں، مسجدوں میں ٹھہرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو ایک ہلکی سی یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم شہادت کے واقعے کی ہمیں ہو سکتی ہے، نیت کیجیے آپ بھی، ابھی بھی وقت ہے، اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ان دنوں کے اندر چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ چاہیں تو مدنی قافلے میں سفر اختیار کر سکتے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں ظاہر ہے کہ وہ یوں سفر اختیار نہیں کرتی، لیکن گھروں کے اندر کچھ اہتمام کیا جا سکتا ہے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہم ان کی یاد کر سکتے ہیں، اسی طرح اور جو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھ کر، ان پر عمل کر کے ہم اس واقعے کی یاد کو کسی نہ کسی طور پر تازہ کر سکتے ہیں، تو نیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم سفر کی یاد میں ہم بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، ہم بھی انشاءاللہ عزوجل ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی سی ضرور کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلام بھائیوں کے سفر کو قبول فرمائے جو ان دنوں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کی ترغیب مدنی ماحول کے اندر ہمیں دی جاتی ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی راشد بھائی، واقعہ کربلا سے اور ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟
واقعہ کربلا میں اگر غور و فکر کیا جائے اور ان نفوس قدسیہ کے جو کلمات جو مقام کربلا کی طرف جاتے ہوئے یا مقام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح خطبہ دیا اور دیگر اہل بیت اطہار کے جو نفوس تھے ان کے جو کلمات تاریخ میں ملتے ہیں، ان تمام کلمات کو اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت، رب تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہیں اعتراض کیا ہو،
جی
بلکہ وہ راضی برضا رہے اور ان تمام تکالیف و مصائب کو خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہر بین ہوتے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے اگر ایذا رسانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم ناشکری کے جملے کہتے ہیں، اور بسا اوقات اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض لا علم اور علوم شرعیہ سے بے بہرا لوگوں کے منہ سے کفریات تک سنے جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مثالیں بھی دی ہیں اور شرعی احکامات بھی تحریر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ امیر علیہ سنت کی اس کتاب کو حاصل فرمائیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے اس سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ عزوجل، بے شمار علم دین کے مدنی پھول ملیں گے اور کئی مسائل ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے. تو تھوڑی سی مصیبت ہوتی ہے ہم واویلا کرتے ہیں اور ناشکری کے جملے کہتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے، قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ جو بظاہر دنیا میں آنے والی مصیبت، الم، پریشانی یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس پر تکلیفوں کا نزول کرتا ہے. اور جس طرح دینی اعتبار سے بندے کا مقام بڑھتا جائے گا، اس پر دنیاوی مصائب و آلام بھی بڑھتے جائیں گے. حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بھی خیرن یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے مبتلا مصیبت فرماتا ہے. یعنی جس پر بظاہر دنیا میں مصیبت آ رہی ہے، وہ خوش ہو جائے کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. ترمذی شریف کی بڑی پیاری حدیث اور بڑے پیارے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان عظم الجزائی ما عظم البلا، جتنی بلا اور مصیبت زیادہ، اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ. وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں مبتلا مصیبت فرماتا ہے.
اللہ
اب
اللہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نوازے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہیں، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب فرما. تو اب چونکہ یہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو ان پر یہ مصائب و آلام ٹوٹے.
بلکہ ایک ماشاءاللہ آپ نے کافی روایتیں بیان فرمائی، اور یہ واقعی حقیقت ہے، بار بار اس چیز کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک تسلی کا اس کے اندر سامان ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہو نا کہ جس کو کسی بھی مصیبت پر یا آزمائش پر اس کے اندر صبر کرنے کا ملکہ نہ ہو، تو یقین کرے وہ زندگی میں کبھی سکھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ زندگی بھر مجھے کوئی غم ہی نہیں ہوگا، کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی. کون ایسا دنیا کے اندر شخص کے جس کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس درد اور تکلیف سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے جہاں پر ہم اسباب اختیار کرتے ہیں دنیاوی طور پر، ٹھیک ہے مصیبت آ گئی، اس کو دور کرنے کی جو بھی صورت ہو، لیکن ایک ذہنی اور قلبی سکون کے لیے یہ باتیں اور یہ روایتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ڈھارس کا باعث ہوتی ہیں. اور ورنہ جو ہے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں لوگ. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا تو واقعی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. یعنی نفسیاتی مریض خالی اسی کو نہیں کہتے کہ جو پاگل خانے میں جمع ہو، تو صرف وہیں پر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ نفسیاتی مریض کا وہی درجہ ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واویلا کرنا، اچھا گھر کے اندر پریشانی، لڑائی جھگڑا، واقعی جو ہے نا وہ ایک امراض کا شکار ہوتے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. جبکہ آپ نے کسی بھی مذہبی شخص کو دیکھا ہو، جن کو ہم عام فام زبان میں کہیں کسی بزرگ کو آپ نے دیکھا ہو، عالم دین کو آپ نے دیکھا ہو، مصائب و علام ان پر بھی آتے ہیں، لیکن ان کے انداز میں آپ نے بڑا فرق دیکھا ہوگا، عموماً بڑا فرق دیکھا ہوگا. بڑا جب بھی کسی بزرگ کے پاس، کسی بھی نیک آدمی کے پاس آپ جائیں گے، تو وہ خود کتنا پرسکون ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھ کر جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، یار مزہ آیا، یار جتنی دیر بیٹھے تھے بڑا لطف آیا. تو وہ ان کا ایک امپریشن ہوتا ہے سامنے والے پر، کہ وہ خود اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو پرسکون کر دیتے ہیں. اور وہ پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ قلبی طور پر ہو سکتا ہے ان پر بھی بہت مشکل وقت جو ہے وہ گزر رہا ہو، دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے معاملی معاملات میں وہ بھی پریشان ہو، لیکن پرسکون آپ دیکھیں گے، ان کا چہرہ دیکھیں گے تو ایسا آپ کو لگے گا کہ یار اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں دنیا کے اندر. امیر علیہ سنت کو دیکھ لیجئے، ایسی ماشاءاللہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور جب دیکھ کر زیارت کر کے اٹھتے ہیں تو اپنے دل کے اندر قلبی سکون محسوس کرتے ہیں. کیسی ایک پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، بات کریں گے مسکرا رہے ہیں، تو گفتگو کریں گے تو گفتگو کرنے کے بعد جب تھوڑا وقت گزر، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جب اٹھ کر آتے ہیں تو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ والوں کو یہ تمام فضائل، یہ تمام کمالات اور یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں. مشکا شریف کی ایک روایت کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت میں ایک مقام چاہتا ہے، بناتا ہے کہ اس بندے کو میں یہ مقام دوں. اچھا، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکے. بڑی پیاری روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں وہ گناہگار ہے یا اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ ان نیکیوں کے بدلے میں نعمت کے طور پر، ثواب کے طور پر، جزا کے طور پر اس کو وہ مقام ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اس صبر پر ملنے والے اجر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس شخص کو وہ مقام عطا فرمائے گا. کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہم جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، یا اس سینس کے اندر بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی آسائش، کوئی نعمت قلب و روز قیامت عطا فرمانا چاہتا ہے اور میرے اعمال ایسے نہیں، تو ہو سکتا ہے اس مصیبت کے صدقے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل دیکھیے اور اس شکر گزاری کے رتبے کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. ان کا کیسا ماشاءاللہ کیا ذہن ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اور وہ کیسے نور کے اندر غوطے لگاتے ہوں گے کہ اتنی طویل قربانیاں، یعنی ایک تو وہ قربانی ہے کہ آئی اور چلی گئی، وہ پھر بھی بظاہر یوں سمجھیے کہ کمپیئر کرے تو آسان ہے، لیکن اتنا طویل سفر، سفر میں مشکلات پر مشکلات، اور پھر جب 8, 9, 10 محرم الحرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو یقین کرے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھا نہیں جاتا اور پڑھتے ہیں تو بس یہی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہ انہی کا حصہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا وہ ایک عظیم جذبہ اور اتنی بڑی اگزامپل کہ جسے دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور نیت کیجئے کہ ہمیں خواہ دنیاوی طور پر کوئی مصیبت پہنچے، دنیاوی طور پر کسی آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا پڑے صحت کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، یا پھر ہم کوئی دینی کام کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، مسجد چل کر جاتے ہیں، وہاں پر کسی آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی بھی صورت ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ذہن بنانے سے بنتا ہے، جیسے روایتیں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، تو اسے ایک ذہن بنتا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اگر ہمارے اندر ناشکری کا جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے کا جذبہ تھا، تو انشاءاللہ جب کوشش کریں گے، ذہن بنائیں گے ان روایات کو، بزرگوں کی اور خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کو پیش نظر رکھیں گے، تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کا موقع ملے گا. بزرگوں کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، امام حسن بصری اور حبیب اجمی رحمہم اللہ تعالی، تو ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ سامان رکھا ہوا ہے، نظر دوڑائی تو آس پاس کوئی نظر نہیں آیا، اور سامان دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سامان لگتا ہے، لیکن آس پاس کہیں پر وہ نظر نہیں آ رہے، تو آپ کو گمان ہوا کہ کہیں کوئی اس کو چورا کر نہ لے جائے، آپ وہیں پر کھڑے ہو گئے. کافی دیر جب وقت گزرا، دیکھا تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں خیرامہ خیرامہ. تو آپ نے پوچھا کہ اے حبیب، یہ سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے اور آپ بھی اس کے پاس نہیں، تو کوئی لے جاتا اس کو، تو یہ کس کے بھروسے پر آپ چھوڑ کر گئے یہاں پر؟ تو مسکرا کر جواب ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ میں اس کے بھروسے پر اس سامان کو یہاں پر چھوڑ کر گیا کہ جس نے آپ کو اتنی دیر سے میرے سامان کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑا رکھا ہے. تو کیسا توکل ہے، کیا شان ہے ان کی. اب یہ ان کا مقام تھا، اب یہ ہم تو یقیناً میں کہوں گا کہ ایسا نہ کیجئے گا کہ پتہ چلے کہ ہم بھی سامان چھوڑ کر، کنڈی چھوڑ کر چلے گئے، چوری ہو گیا، پتہ چلے مدنی چن پر واقعہ سنا تھا. تو توکل کے بھی پھر درجات ہیں، جیسا جس کا مرتبہ، جیسا رتبہ. تو بہرحال یہ واقعات وے آف انسپریشن ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے سیکھنے کے اس میں مدنی پھول ہیں. اگر ہم اس مرتبے پر نہیں تو اسباب اختیار کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں، قناعت رکھیں، اس کی شکر گزاری کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمیں ہاتھ آئیں گی. مزید اس واقعے سے کیا مدنی پھول ہمیں چننے چاہیے؟
واقعہ کربلا جب بیان کیا جاتا ہے تو میدان کربلا میں ایک شخصیت ہیں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے
جی،
جن کا نام ہے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلے یزیدی قافلے کے ایک سپاہی تھے، لیکن بعد میں یہ حسینی قافلے میں کیسے آئے اور آج ان کو ہم سیدنا کہتے ہیں، ہمارے سردار.
کیا بات ہے،
اگر اس کی ڈیپ میں جائیں اور اس کے سر اور راس کو دیکھیں
جی،
تو وہ ایسے کٹھن حالات میں کہ جب جان پر بنی ہے، اہل و عیال، مال، ہر شے جو ہے وہ خطرے میں ہے بظاہر، اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی دعوت دی. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ سمجھاؤ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا
فائدہ
ہے.
دیتا ہے.
آپ نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ حر کے دل میں مطلب ایک اضطراب کی کیفیت ہوئی اور وہ یزید کے قافلے سے نکل کر، اس کے لشکر سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شریک ہوئے. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جیسے بھی مسائل ہوں، ہمیں ہر جا موقع اور مناسبت کے اعتبار سے، لحاظ سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رکنا نہیں چاہیے.
بے شک بے شک. اور یہ اتمام حجت بھی تھا
جی.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں 10 محرم الحرام کے دن میں، تو باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. آپ آگے بڑھے اپنے لشکر سے اور یزیدیوں کے سامنے جا کر آپ نے اپنے مناقب بیان فرمائے اور نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی، اور خاص طور پر اس موقع کی مناسبت سے انہیں سمجھایا کہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ ظلم ہے، اور اپنی برات بھی آپ نے ظاہر فرمائی، اور وہاں پر بھی آپ نے انہیں سمجھایا، اتمام حجت فرمایا. ورنہ اس سے پہلے کتنے موقع جو ہے وہ گزر چکے تھے، لیکن یزیدی جو ہے وہ اپنے اس ظلم سے باز آنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، لیکن آخری وقت تک آپ نے انہیں سمجھایا. اور اس کا فائدہ ایک ایسے شخص نے اٹھایا کہ جس نیکی کی دعوت کو قبول کر کے سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام کو قیامت تک کے لیے گویا کہ روشن کر لیا. پہلے شہید جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جامع شہادت وہاں پر نوش فرمایا، یزیدی لشکر سے نکل کر باہر آئے اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، سمجھ میں آ گئی نیکی کی دعوت جو آپ نے ارشاد فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی وقت ہاتھوں ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ لڑے اور شہید ہو گئے. یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات جو ہمارے سمجھنے سیکھنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، اور خاص طور پر سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جان نثاری، وہ جو کلمات وہاں پر بیان ہوئے، جو محبت کی باتیں ہوئیں، کس طرح آپ نے معذرت کی اور پھر اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور پھر آگے بڑھے، شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا، دعاؤں سے نوازا. تو جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کے دل میں، ایک عاشق صحابہ اہل بیت کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا اور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایسے ہی اپنی جان قربان کرتا، کاش میں وہاں ہوتا، کاش اس طرح کا موقع مجھے ملتا اور میں یہ کر گزرتا. ظاہر ہے ان کے یہ کارنامے سن کر، ان کا یہ رتبہ اور مرتبہ سن کر ایک دل کے اندر خواہش ضرور پیدا ہوتی ہوگی. لیکن ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہم نہ تھے، یہ موقع ہمیں وہاں پر نہیں ملا، لیکن اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کا موقع نہ سہی کہ آج ہمیں کسی موقع پر بھی نیکی کی دعوت نہیں دی جاتی، کہ آج ہمیں کسی گناہ سے باز رکھنے کے لیے علماء، ہمارے بزرگ مبلغین بیانات نہیں فرماتے، کیا اس وقت بھی ہم نیکی کی دعوت سننے میں مشغول نہیں ہیں؟ جی ہاں، آج بھی اسی نیکی کی دعوت کے ڈنکے دو عالم میں عام ہیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسا ہی کام سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں. آج بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں، وہ سنتوں کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے دوسروں کو سمجھانے کی کوششیں کیے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں اور اس وقت مدری چینل پر موجود ہر ناظر یہ سوال کرے کہ مجھے بھی تو اسی دین کی، اسی قرآن و سنت کی ایک تعلیم، ایک پیغام جو ہے مجھے دیا جا رہا ہے، میرے اندر اس کو حاصل کرنے اور اس پر لبے کہنے کا کتنا جذبہ ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، میں اپنے آپ سے سوال کروں، ہر شخص سوال کرے کہ انہوں نے، حر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کی نیکی کی دعوت کو قبول کیا، ہزاروں لوگ موجود تھے یزید کے لشکر میں، لیکن ایک نے قبول کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنا نام نیکوکاروں میں لکھایا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے, رحمت سے امید ہے کہ اس وقت بھی وہ عیش و عشرت میں ہوں گے, موج میں ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مزے لوٹنے میں مصروف ہوں گے. میرے پاس زندگی موجود ہے, میں کتنی قبولیت نیکی کی دعوت کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول کی بہاریں جو ہم بیان کرتے ہیں سنتے ہیں, انشاءاللہ علی بھائی سے بھی سنیں گے ابھی. کئی ایسے نوجوان ہیں علی بھائی کہ جیسے دعوت دی گئی اجتماع کے اندر, دعوت دی گئی, اب دعوت تو سب کے لیے, مبلغ نے بیان کیا سب کے لیے کیا, لیکن چند اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن کو کہتے ہیں نا دل چوٹ کھا گیا اور انہوں نے قبول کیا اور اپنی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت کو قبول کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟
عز و جل کی رحمت سے. اب دیکھیں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ شرابیوں نے توبہ کی,
جی
بڑے بڑے جرائم کرنے والوں نے توبہ کی. اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. یہاں مبلغین اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ان سے بھی یہ مدنی چینل کے ذریعے عرض کروں گا کہ ایک تو نیکی کی دعوت کے معاملے میں مایوس نہ ہوں, پہلے سے ذہن نہ بنا لیں کہ یار اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ, اس کو کہنے کا کیا فائدہ.
بڑی اہم بات,
یہ تو نہیں
بڑا آدھی مجرم لگتا ہے,
یہ تو نہیں سدھرے گا, نہیں مانے گا, یہ تو بہت ڈھیٹ ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ گار. تو الحمدللہ جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی نیکی کی دعوت کو ترک نہیں فرمایا,
بے شک
حجت جیسے آپ فرما رہے ہیں حجت بھی قائم ہوئی اور ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی آپ نے فرمائی ہے. اور اسی طرح جیسے کہ آج یہ پیغام کربلا, تو اس حالت میں بھی خیموں میں با جماعت نمازیں ہوتی رہیں.
اللہ اللہ,
یعنی حالت کیسی ہے کہ بھوک پیاس, کھانا پانی بند, بچے ساتھ,
سامنے موت,
سامنے موت, آزمائش, اتنا بڑا لشکر ساز و سامان کے ساتھ, لیکن باقاعدہ اذان اور جماعت کے ساتھ نمازیں, یعنی کتنا بڑا یہ پیغام ہے. یہ آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نمازیں کس طرح پڑھتے ہیں یا کیا اہتمام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کو دیکھتے ہیں کہ اذان کا اتنا ادب اور احترام کہ اذان جب آپ سنتے ہیں تو خاموش ہوتے ہیں, قبلہ روح ہو جاتے ہیں اور بہت ادب کے ساتھ اذان کا جواب دیتے ہیں. آج اذان سننا, پھر نماز کا اہتمام, جماعت کے ساتھ پڑھنا.
اچھا, اس نماز میں لطف کیسا ہوگا؟
کیا نماز
جب ایسے موقع پر اور ایسی حالت کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سجدے ہوئے ہیں, ان سجدوں کی لذت کیسی ہوگی؟
خیموں میں تلاوت قرآن, تلاوت قرآن کرنا,
ماشاء اللہ,
اس موقع پر نیکی کی دعوت دینا,
سبحان اللہ,
ایسے موقع پر خواتین کا, جو سید زادیاں تھیں, آل رسول تھی, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں, پردے کو قائم رکھنا. نوجوانوں بھری جوانی میں 18-20-22 سال کی عمروں میں اپنے آپ کو دین کے لیے قربانی کے لیے پیش کرنا. تو الحمدللہ پیغام کربلا, اس سے بہت پیغام ملتے ہیں, جسے بتایا صبر, توکل, راہ خدا عز و جل میں سفر.
بڑی پیاری بات علی بھائی نے جو ارشاد فرمائی, نماز کی دعوت, خاص اس وقت بعض واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو عین سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا. اس وقت بھی سجدہ ہے, راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے کا معاملہ ہے, باجماعت نماز کا معاملہ ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی,
انشاءاللہ.
اور اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی عذر شرعی نہ ہوا تو با جماعت مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کس کس پہلو پر بات کی جائے, کتنے ہی اس سے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بڑی ہی پیاری بات جو واقعہ کربلا سے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے, وہ ہے دین پر استقامت. اگر آپ اس واقعے کو ابتدا سے انتہا تک دیکھیں, ایک نظر آپ غور کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں اور اس پورے واقعے میں استقامت علی الدین یہ بڑی واضح نظر آئے گی. شروع سے آخر تک آپ کا ایک ہی موقف تھا, آپ کو طرح طرح کی تاویلیں پیش کی گئیں، طرح طرح سے لالچ دی گئی۔ جی ہاں، ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے، کربلا پہنچے، اگلے دن وہ شہید کر دیے گئے۔ ایک طویل سفر ہے واقعات کا، اور اس دوران مختلف مواقع پر یزید کی جانب سے مختلف صورتوں کے اندر مختلف لوگوں کے ذریعے لالچ بھی دی گئی، ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، یوں کر لیں، یوں کمپرومائز کر لیں۔ لیکن چونکہ یہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو تھا نہیں، کوئی ذاتی معاملہ تو تھا نہیں، جو بھی تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھی نظریہ تھا، موقف تھا، وہ عین شریعت اور اسلام تھا، اور اس پر آخر تک ڈٹے رہنا یہ آپ کی بہت بڑی کرامت کہی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہوتی ہے۔ ایسی استقامت، ایسے استقامت کے پہاڑ کہ آپ کو نہ ہی سفر کی تھکاوٹ اپنے اس موقف سے ہٹا سکی، استقامت رہی، نہ ہی بھائیوں کی شہادت آپ کو اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکی، نہ ہی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر آپ کے اس نظریے پر، آپ کے اس موقف پر کوئی تبدیلی واقع ہوئی، نہ ہی 3 دن بھوکا پیاسا رہنا آپ کی استقامت کو ہلا سکا، نہ ہی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا لاشا اٹھانا آپ کی استقامت کو کچھ کر سکا۔ کیسی استقامت تھی، کیا ان کا ولولہ تھا، کیا کہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا سے انتہا تک وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جو ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبق دے گیا۔ آج چھوٹے سے معاملے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی کام شروع بھی کرتے تو ہماری استقامت کا کیا حال ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ چند دن کوئی نیک عمل کر لے میں کامیاب ہو بھی گئے تو چند دنوں کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، خواہ وہ دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہو، نمازوں پر استقامت ہو، جھوٹ سے بچنے پر استقامت ہو، غیبت سے بچنے پر استقامت ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا معاملہ ہو، نیکی کی دعوت دینے کا معاملہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا معاملہ ہو، مشکلات پر سامنے والے کے مظالم پر صبر کرنے کا معاملہ ہو، بڑا جلدی جو ہے وہ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہمارا یوں سمجھے کہ نظریہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا معاملہ بڑا ایک کمزور سا معاملہ ہے، وظیفہ شروع کریں گے تو چند دن پڑھیں گے پھر چھوٹ جائے گا، جذبہ آتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ میں پڑھوں گا، اب تو یہ فضیلت سنی ہے میں نے، اس پر عمل کرنا ہے، 1000 دفعہ جو روزانہ درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جذبہ بیدار ہوا، چند دن پڑھا پھر چھوٹ گیا۔ تو یہ جو استقامت ہے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور واقعی جس شخص کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر یہ جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اس جذبے پر پھر اس کو استقامت بھی حاصل ہوتی ہے، تو وہی لوگ پھر بڑے کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے جس نے دنیا کے اندر بڑا کام کیا ہو، بڑی پرسنالٹی ہو، آپ اس کے اندر استقامت کو ضرور پائیں گے۔ جی ہاں، ڈاواڈول ہو جانا، جدھر کی ہوا ادھر ہوا یہ معاملہ ہو تو پھر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں، کسی اچھی چیز کے حصول کے معاملے میں استقامت یہ ایک بڑی ہی بنیادی چیز ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی سے مزید اس بارے میں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ استقامت علی الدین یہ کس قدر اہم ہے، اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر استقامت پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
استقامت اتنی بڑی نعمت ہے کہ قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
صلی اللہ تعالی علیہ،
جن کے در سے استقامت تقسیم ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت علی الدین کی دعا فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
سبحان،
اور یہی ورثہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان سے ملا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اسد بھائی دیکھا جائے، جب تک کسی کام میں استقامت نہیں ہوگی وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ دنیاوی طور پر بھی ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلسل وہ کام کرنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اگر دوران کام ہم استقامت کا مظاہرہ نہیں دکھاتے، مسلسل اس کام کو کنٹینیو نہیں رکھتے تو ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ یہ تو دنیاوی معاملات کی بات ہے
جی،
اور دینی معاملات اللہ تعالیٰ کی رضا پانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانا اور جنت پانا، اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں کیسے جائیں گے، جو پل صراط ہے وہ جہنم کی پشت پر ہے، یعنی پل صراط سے جو گزرنا پڑے گا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال کی باریکی سے زیادہ باریک، اور یہ کہاں ہوگا؟ جہنم کی پشت پر۔ اس پل کو پار کرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں نقشہ کھینچتے ہیں کہ بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ تو جنت کا حصول جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے، چند نیکیاں کی اور جنت پہ پہنچ گئے، بلکہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو جنت کے حصول کے لیے اسے بہت سارے اسٹیپ طے کرنا۔
یہ بھی تو کہا گیا نا کہ وہ عمل کہ جو مقدار میں اگرچہ کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن مستقل ہو استقامت کے ساتھ، تو بہتر ہے اس عمل سے کہ جو مقدار میں تو زیادہ ہے لیکن اس میں استقامت نہیں۔
حدیث پاک بینا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جو مستقل ہو، اس میں دوام ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو اب جنت ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، جنت میں پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اس کے لیے ہمیں تکالیف مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو شیطان اور نفس ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی لذتوں میں ہمیں جنت سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اب ہم نے شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور نفس کی خواہشات کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اس میں بھی ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور الغرض تمام معاملات، خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہم نے منزل تک اگر پہنچنا ہے تو استقامت کا دامن ہمیں تھامنا پڑے گا۔
بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اور وہ جو روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی اگر آپ نے انجام اچھا پایا تو اس کے بعد کا معاملہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے کہ جو اسلام قبول کیا لیکن معاذ اللہ اسلام پر استقامت نہ ان کو مل سکی اور وہ اسلام سے پھر گئے، تو یہ تو ایک بہت ایکسٹریم اور سب سے برا درجہ ہے کہ اسلام سے پھر جانا، اسلام پر، ایمان پر کسی کو استقامت نہ ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اس کی بار بار دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں پر لگائے رکھنا، یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ بندے کا جیسا انجام ہوگا، جو اس وقت اس کا حال ہوگا، ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں کہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بدری مشورہ پیش کرنا چاہوں گا کہ استقامت پانے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے سوال کیا، ایسی استقامت ہی کی بات چل رہی تھی، کہ ہم اپنے اندر استقامت نہیں پاتے، مدنی قافلوں میں سفر پر استقامت نہیں، مدنی انعامات پر عمل میں استقامت نہیں، اور بھی چیزوں کے اندر استقامت نہیں پاتے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کو مسلسل اس کو کرتے چلے جانا تقاضوں کے ساتھ۔ لیکن آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے سے آپ نے سربند باندھنا شروع کیا تو آج تک اس پر آپ کو استقامت ہے، مسواک شریف کی سنت پر آپ نے عمل کرنا شروع کیا تو آج تک، یعنی جس نے جتنا عرصہ دیکھا، دسیوں سال گزر گئے، آج بھی آپ اسی طرح مسواک شریف کا استعمال فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں بھی اس طرح سوال کیا کہ عموماً جن کی طرف ہماری توجہ بعض اوقات جاتی ہے لیکن اس پر ہم استقامت کے ساتھ کام نہیں کر پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سورہ ملک شریف پڑھنا شروع کیا آپ نے جب سے کی تو آج تک پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یاسین شریف پڑھنے کی عادت ہے تو پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، عوابین آپ نے پڑھنا شروع کی تو عوابین پر بھی استقامت، یعنی جو بھی آپ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں استقامت نظر آتی ہے، ہمارے اندر یہ کیوں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک وجہ احساس ہے، کہ اگر کسی کام کے بارے میں آپ کے دل میں احساس بیدار رہے گا تو آپ اس کام کو کرتے چلے جائیں گے، اور جس چیز کا احساس دل میں نہیں ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ نے مثال بھی ارشاد فرمائی کہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نا روزانہ، تو کیسی استقامت ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی جو اولین کام ہوتے ہیں رونا اور کھانا، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ساری زندگی کھاتے ہی رہتے ہیں، کیسی استقامت ہے؟ کیونکہ احساس ہے نا اس کا، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اپنا ایک ذہن بھی بنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو اب وہ روزانہ بھوک کا احساس ہوگا، روزانہ کھائیں گے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، جس کی جتنی بار روٹین ہو. اسی طرح اور بہت سارے کاموں پر ہمیں دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو بڑی استقامت حاصل ہوتی ہے. مال کمانے پر کیسی استقامت حاصل ہوتی ہے؟ ایسی استقامت ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اور شاید دنیا کا یہ واحد کہوں یا چند ایک کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جس کے لیے ترغیب دینے کی حاجت نہیں ہوتی کہ بھئی مال کماؤ، دنیا کماؤ، اسٹیٹس بڑھاؤ، اس کی ترغیب کی ایسی کوئی حاجت نہیں ہوتی. یہ ایک بلٹن ہے ہمارے اندر چیز، اور ایسی استقامت ہے کہ جب سے شروع کیا ہے چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک اس پہ ہمیں استقامت رہے گی. اور عموماً دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو ہی استقامت ہوتی ہے. کیوں؟ ایک احساس ہوتا ہے دل کے اندر کہ یار مجھے مال کمانا ہے. تو میرے لیے سنت نے ایک سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا احساس ہوتا ہے نا بندے کے دل کے اندر، تو پھر اس پر استقامت ملتی ہے. تو ہمیں نیکیوں پر چونکہ ایک کہتے نا کہ اتنی پڑی نہیں ہے، جیسا کہ توجہ نہیں ہے، اس کا اتنا احساس نہیں ہے، اس کے بارے میں اتنی ہماری جو ہے وہ فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو نہیں ہوتا. دعا مانگنا شروع کریں گے، ایک دو دن دعا مانگیں گے، پھر دعا مانگنا چھوٹ جائے گا. وظائف کا یہ معاملہ ہے، شجرے کا معاملہ دیکھ لیں، اسی طرح اور چیزوں کا دیکھ لیں. تو اگر میرے دل کے اندر کسی کام کا احساس ایسا بیدار ہو کہ وہ پھر احساس ختم نہ ہو، تو جب تک احساس بیدار رہے گا اہمیت رہے گی، اور جب تک اہمیت رہے گی تو میں اس کام کو کرتا چلا جاؤں گا. دنیاوی طور پر دیکھیں جو نوجوان ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھتے ہیں. اب عموماً ہمارے یہاں کی بات کریں تو بچہ جو ہے وہ 2.5-3 سال سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور 12-14-15 سال عموماً لوگ پڑھتے ہیں. تو پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، اور بڑی استقامت ہوتی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک ڈگری حاصل کی تو اس کو اب مزید بہتر کرنا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جیسا جس کا ماحول. تو بڑی استقامت ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی استقامت ہوتی ہے بچے کو پڑھانے میں، اور بچے کو بھی استقامت ہوتی ہے پڑھنے میں. ہاں بچپن میں تھوڑا مسئلہ کرتا ہے، لیکن جیسے شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر قوم لگی پڑی ہے نا، کیسا کیسا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے مناظر ہیں کہ جب دنیاوی پیپرز ہوتے ہیں تو لوگ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ گروپ بنا بنا کے پڑھتے ہیں کہ اکیلا کہیں میں سست نہ پڑ جاؤں، اکیلے میں نیند آ جائے گی، سمجھنے میں مشکل ہوگی. تو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور فجر سے پہلے جو ہے اٹھ جاتے ہیں، تہجد کے وقت سے، رات کو بھی 11-12 بجے تک پڑھے، 1-2 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد پھر اٹھ گئے، فجر سے پہلے پڑھنا شروع کیا، اور کئی کئی راتیں جاگ کر جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں. کیوں؟ اس کام کا احساس ہے. اے کاش کہ ہمیں جہاں ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر احساس کو بیدار رکھتے ہیں، اپنے دینی معاملات کے اندر احساس کو بیدار رکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اور اس کے لیے دوسری بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے ماحول کا ہونا. ماحول بندے کو استقامت دیتا ہے. اگر آپ کا ماحول اچھا ہوگا تو اچھائیوں پر استقامت ملے گی. اب جرائم پیشہ لوگ بھی سالہا سال جرم کرتے ہی چلے جاتے ہیں نا، گینگز ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں. تو اب وہ 10-12 سال سے، 15 سال سے شروع کیا، تو جب تک موت نہیں آئے گی وہ استقامت پہ لگے رہے. کیوں؟ انہوں نے ماحول ایسا اپنا لیا، اسی ماحول کے اندر وہ بڑھتے چلے گئے. اسی طرح اگر نیکیوں بھرا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں نیکیوں پر استقامت ملے گی. کوئی 2-4 آدمی سمجھانے والے ہوں گے، مبلغین کی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، تو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا، یعنی ایک آپ اس ماحول میں آ کر دیکھیں آپ کو لطف آئے گا. ذاتی تجربات ہیں کہ جب بھی جیسے بیٹھے ہوئے 2-3 اسلام میں کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، کسی نے ایسی غلط بات کر دی جو غیبت پر مشتمل ہے یا غیبت کی طرف لے کر جانے والی ہے، تو کسی نے بلند آواز سے کہہ دیا توبو اللہ، سب نے کہا استغفر اللہ، جس نے بات کی تھی وہ فوراً جو ہے وہ سمجھ جائے میں گڑبڑ کی ہے. اسی طرح کوئی جھوٹی بات کر دی، ایسی بات کی جو خلاف واقع ہے، مزاح میں کر دی یا ایسے ہی کر دی، تو کوئی سمجھا دے گا. تو بڑا ایک پیارا خوبصورت ایک ماحول رہتا ہے، سمجھانے والے ہوتے ہیں تو استقامت بندے کو ملتی رہتی ہے. اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو یار نماز کیسے قضا کروں گا، اچھے ماحول میں ہوں، مدنی قافلے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو دین پر استقامت کے لیے، سنتوں پر استقامت کے لیے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مدنی ماحول کی بڑی اہمیت ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، آ جائیے، آج پیغام کربلا کے نام سے جو ہم مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ استقامت کے پہاڑ تھے. کیسا استقامت کا ان کا ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، کہاں سے چلے. اور بالآخر ان کی استقامت دیکھیں شہادت تک انہیں لے کر گئی، اور بالآخر وہ سرخرو ہوئے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا کے اندر کیسی استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ معاملات کو جاری رکھا. تو ہمارا معاملہ بڑا کمزور ہے دین کے معاملے کے اندر بات کروں، دنیاوی معاملے میں تو استقامت بہت سو کو بہت سارے کاموں میں ہوتی ہی ہے، لیکن دین کے معاملات کے اندر، سنتوں کے معاملات کے اندر، گناہوں سے بچنے کے معاملات کے اندر استقامت نہیں ہوتی. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. الحمدللہ 15 سال سے مدنی ماحول سے کوئی وابستہ ہے، کوئی 20 سال سے وابستہ ہے، کسی کو جتنا عرصہ ہوا ہے آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سارے کاموں پر اس کو استقامت ہے ڈیو ٹو مدنی ماحول. اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو چکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر استقامت کے ساتھ باقی رکھے. اور اے کاش کہ ایسا ہو کہ جب دنیا سے ہمارا جانا ہو تو اسی مدنی ماحول کا ساتھ ہو، اسی طرح سنتیں سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، غیبت سے بچتے رہیں، دوسروں کو بچاتے رہیں، جھوٹ سے بچتے رہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اسی طرح سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے، گناہوں سے توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت دے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور اے کاش کہ کل برج قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے ہمیں جگہ نصیب ہو، کچھ اشعار جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل مزید اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتے ہیں مدنی پھول ان پر بات کریں گے.
مرحبا جی چلیں گے شہ ابرا کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرا کے پاس، انشاء اللہ ہاں پہنچ جا فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و خلق سمک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے، محمد ہمارے بڑی شان والے.
نسبت نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے السلام یا حسین بولو السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دھوکے سکوں پہ بلایا گیا جن کو دھوکے سکوں پہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے تبا کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیں گے, یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیں گے. سر باد پھر آپ کی گلیوں کی سیر, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چار ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا, جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا. نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے گیا, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار, توجہ فرما ہے سرکار, توجہ فرمائے. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار, توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے, سرکار
اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, پر میرا ہے کون تیرے سوا حدِ خبر. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی گئے. یہ سلطر سخی آپ کا آستانہ ہے, دامن پسارے ہوئے سب زمانہ, نواسوں کا صدقہ کا نگاہ کرم ہو. تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر سی برکت نال میری قبر وسا دینا. استقامت گو عطا ایمان پیاقا, ایک بھکاری ہے پڑا آپ کے دربار کے پاس, محتاج نظر ہے حال میرا. بس سرکار
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کٹھن حالات کا جب سامنا کیا تو آپ کی عمر مبارک 56 برس تھی، لڑکپن نہیں تھا یا جوانی نہیں تھی، 50 سال سے زائد عمر اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا. اس عمر کے اندر، عمر رسیدہ ہی کہیں گے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی. اے جوانوں، اے نوجوانوں، آج جوانی کے اندر ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جوانی کی نعمت عطا فرمائی، ہماری قوتیں جوان ہیں، ہم بولنا چاہیں تو کافی دیر تک بول سکتے ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کمر طاقتور ہے، ٹانگوں میں جان ہے، بازوؤں میں قوت ہے، عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. اس جوانی کی عمر کے اندر، جوانی کے وقت کے اندر زیادہ طویل عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. لیکن غور کریں کہ آج اس نوجوانی یا جوانی کی عمر میں ہمارا حال کیا ہے، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کتنی عبادات پر استقامت حاصل ہے، ہمارا دل نیکیوں میں کتنا لگتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر کے حصے کے اندر بھی یہ اتنی بڑی قربانی پیش کی. یہ جو آپ کا ایک عمر مبارک کا حصہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ پیغام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس عمر کے اندر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. جی ہاں، بڑھاپے میں پہنچ کر بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، بعض سعادت مند ہوتے، ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار چلو جوانی جیسی گزاری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر بھی توبہ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایک نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لایا جائے. لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے، جی ہاں، بوڑھوں کے اندر بھی، بیماروں کے اندر بھی، کہ لا علاج مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر جو ہے وہ لا علاج قرار دے دیتے ہیں اور بظاہر ان کے بچنے کی امید نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس وقت میں، ان لمحات میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمر مبارک میں اتنی بڑی قربانی، نمازوں پر استقامت، کیا کیا بیان کیا جائے. ہمارے لیے درس ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، نوجوان ہوں یا ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اپنے آپ میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ہے مثبت تبدیلی کی، آپ نے ایک گھنٹہ سلسلہ دیکھا، آپ نے 10 گھنٹے مدنی چینل دیکھا، ماشاء اللہ، مرحبا، لیکن آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کئی تو خوش نصیب ایک بات پر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کہ ہم نے تذکرہ خیر کیا، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ پورے پورے بیانات، پورے پورے لیکچر، بہت کچھ سننے سمجھنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں میرے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو نیکیوں بھری، سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.